السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلرخ. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ بات ہوگی، امریکی سیاست ہمارا پہلا موضوع، بقول ہلری کلنٹن کے شیشے کی دیوار ٹوٹ گئی، ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک خاتون کو صدارتی امیدوار نامزد کر کے ملک کے اندر نئی تاریخ رقم کر دی. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ پاکستان امریکہ تعلقات پہ نظر ڈالیں گے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی لاؤس میں پاکستانی مشیر خارجہ کے ساتھ ملاقات اور جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعادہ. پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ پاکستان کے اندر عسکریت پسندی، خاص طور پہ کراچی میں گزشتہ روز دو فوجیوں کے قتل کی ذمہ داری پاکستانی طالبان نے قبول کر لی. پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ بات ہوگی پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے اندر مذہبی اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادیوں پہ. پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ، آخری سیگمنٹ، گفتگو ہم کریں گے فرانس کے صدر کی جانب سے بین المذاہب اتحاد کی کوششیں. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے گفتگو ہوگی امریکہ کی سیاست پہ. ڈیموکریٹک پارٹی کا نیشنل کنونشن فلاڈیلفیا میں جاری ہے اور اس کنونشن کے اندر تاریخ رقم ہوئی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی نے، یعنی ایسی جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے، دو بڑی جماعتوں میں سے کسی بھی پارٹی نے پہلی بار ملکی تاریخ میں ایک خاتون کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے. اور یہ خاتون جانا پہچانا نام ہے امریکہ کے لیے بھی، امریکہ کے عوام کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے. ہلری کلنٹن جو سابق خاتون اول ہیں، سابق وزیر خارجہ ہیں اور 2008 کے صدارتی امیدوار بھی تھیں جب صدر باراک اوباما فائنلی اپنی نامینیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. یہ بہت بڑا موقع تھا جب گزشتہ روز یہاں فلیڈلفیا کے اندر ان کو نامینیشن کے لیے باقاعدہ ان کو نامزد کیا گیا. اس لمحے سے ایک سوتی جھلک ہم آپ کو سنواتے ہیں جب برنی سینڈر نے، جو کہ ان کے سب سے قریب ترین حریف بھی تھے، انہوں نے کس انداز میں ہلری کلنٹن کو سپورٹ کیا.
I move that all votes cast by delegates be reflected in the official record, and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States.
یہ تھے برنی سینڈر، جنہوں نے اپنی تمام حمایت ہلری کلنٹن کے پلڑے میں رکھی. اس کے باوجود کہ یہ کنونشن ایسی کیا سرائیوں میں اور ایسے دباؤ میں شروع ہوا تھا جب ڈیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کمیٹی کی طرف سے ان کا جو انٹرنل ای میل سسٹم ہے اس کو ہیک کرنے کا دعویٰ کیا گیا، یا وہاں سے جو ای میل لیکس ہوئیں جس میں یہ خبر تھی در حقیقت کہ ہلری کلنٹن کو تھوڑا سیف پیسج دیا گیا اور برنی سینڈر کا راستہ روکا گیا. اس کے بعد وہاں پہ مظاہرے بھی ہو رہے تھے، برنی سینڈر کے بڑی تعداد میں جو سپورٹر تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. اور پہلے کئی گھنٹے بہت سارے انڈیپینڈنٹ انالسٹ کے مطابق ایک غیر یقینی کسی صورتحال میں یہ کنونشن شروع ہوا، لیکن اس کے بعد یہ باقاعدہ مومنٹم پکڑتا گیا اور جس میں بڑے لیڈنگ اور ٹاپ اسپیکر انہوں نے وہاں پہ ایڈریس کیا. اور اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد پوزیشن بڑی مستحکم ہوئی ہلری کلنٹن کی، اور ایک مومنٹم جو کہ ایک کنونشن کے اندر بننا چاہیے تھا وہ بنتا ہوا نظر آیا. کچھ اپ ڈیٹس لیں گے، پھر اس کے بعد ریئیکشن انالیسز لیں گے. ہمارے ساتھ محمد عاطف موجود ہیں، وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے اس کنونشن کی کوریج کر رہی ہیں، اور ان سے گفتگو کے بعد انہیں کے جو کچھ پیکیجز ہیں جہاں پہ انہوں نے مختلف رہنماؤں سے، لیڈروں سے اور ایون عام آدمیوں سے گفتگو کی، ان کی کچھ جھلک ہم آپ کو سنوائیں گے اور انالیسز ہم لیں گے. دوسری پارٹی کا بھی ساجد تارڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستانی امریکن ریپبلکنز کے سموٹر، مسلمز فار ٹرمپس کیمپین اس کو وہ ہیڈ کر رہی ہیں. شاہد احمد خان ڈیموکریٹ افیلیٹس ہیں، ایڈوائزر ایڈ ٹو سیکرٹری اسٹیٹس، ہوپ فلی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. محمد عاطف بہت شکریہ آپ کا، ساجد تارڑ صاحب آپ کے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عاطف، سب سے پہلے آپ ہمیں کچھ اپ ڈیٹس دیجیے گا، آپ دو دن سے موجود ہیں وہاں پہ، آج تیسرا دن ہے. یہ کنونشن جن حالات میں شروع ہوا اور اس کے بعد اب تک کیا امپورٹنٹ لمحے ہیں جو آپ نے نوٹ کیے یا جو کیپچر کیے ہیں، یا آپ کے خیال میں جو ٹاپ فیو مومنٹس ہیں اس پورے کنونشن کے؟
جی اسد، شکریہ. ٹاپ مومنٹ تو ہلری کلنٹن کی نامینیشن ہی ہے، اور چونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخ رقم کی گئی ہے. اس سے پہلے کسی میجر پارٹی نے کسی خاتون کو اپنی صدارتی نمائندگی کے لیے منتخب نہیں کیا، اس لیے سب سے ٹاپ مومنٹ تو یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور چونکہ گزشتہ دو دن میں ہمارے سننے والوں نے بہت کچھ سنا ہے، تو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر میرا خیال ہے بات کرنا زیادہ ضروری ہے. ایک مرتبہ پھر سے ای میل سکینڈل کے اوپر بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. جو ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کا ای میل سکینڈل ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں مبینہ طور پر ایسا لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک چیئر نے डेबी शॉर्ट्स ने सपोर्ट किया हिलरी कैंपेन को, और उन ईमेल से ये पता चला है कि उन्होंने सैंडर्स की मुहिम के खिलाफ बातें की हैं। और जो ज्यादा अलार्मिंग चीज है वो ये है कि सैंडर्स के मजहब पर बात की गई। डेमोक्रेटिक पार्टी को एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखा जाता है जो मजहबी पाबंदियों से आजाद है, यानी किसी भी किस्म की तफरीक, चाहे वो मजहब की हो, रंग की हो, नस्ल की हो, जबान की हो, उससे आजाद है। तो ये जरा इसलिए थोड़ा ज्यादा शॉकिंग था। और फिर अब आज ये भी मालूम चल रहा है कि रशियंस ने अगर इसको हैक किया था तो कुछ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये इशारा दिया है कि हो सकता है ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया गया हो। तो ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ऐसा किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा
और मैं आते थोड़ा बताते चलूँ कि इस वक्त हमें फ्लोरिडा से जो लाइव विजुअल्स मिल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे खिताब कर रहे हैं और वो इसको बुरी तरह इस पे इसको कंडेम कर रहे हैं, इस ट्रेंड को भी या ऐसे किसी स्लोगन को भी जिसमें इस बात को रिलेट किया जाए कि रूस डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कर रहा है या उनकी मदद के लिए ऐसी कोई चीज़ हैक की गई है। तो वो अपने आप को डिस्टेंस भी कर रही हैं और इसको मज़ाक़ा खेज करार दे रहे हैं। तो ज़रा दूसरी तरफ का एक वर्जन भी आ गया। आज आतिफ क्या वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स हैं? प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी एक्सपेक्टेडली आज कन्वेंशन में आ रहे हैं।
जी देखिए, बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो ये हैं कि ट्रंप के सपोर्टर्स अभी शायद मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद नहीं हुए हिलरी क्लिंटन की नॉमिनेशन के पीछे। क्या ट्रंप को मजीद मौका दिया जाएगा अपने लोगों से बात करने का? मुझे नहीं लगता कि कन्वेंशन
बर्नी सैंडर्स की बात कर रहे हैं, बर्नी सैंडर्स की,
लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा जरूर होगा कि बर्नी सैंडर्स, सॉरी मैं शायद ट्रंप कह गया था, बर्नी सैंडर्स कैंपेन ट्रेल में हिलरी क्लिंटन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि बहुत से सैंडर्स सपोर्टर्स ऐसे थे जो कि नॉमिनेशन के बाद, और वो नॉमिनेशन जिसमें सैंडर्स ने खुद इंडोर्स भी किया सबसे आखिर में आके और ये कहा कि इस वोटिंग के सिलसिले को अब यहाँ रोक दिया जाए, उसके बावजूद बहुत से सैंडर्स के सपोर्टर्स वेल्स फार्गो सेंटर से बाहर आए और खामोशी से एहतजाज करने के लिए खड़े हो गए। बल्कि तकरीबन 100-150 के करीब ऐसे सपोर्टर्स होंगे जिन्होंने मीडिया फाइलिंग सेंटर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और फिर वहां पुलिस आई उनको रोकने के लिए, गो के वहां कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। सैंडर्स सपोर्टर्स पुरम एहतजाज कर रहे थे। बराक ओबामा भी बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, जो बाइडन भी बोलेंगे, और जितनी भी बड़ी लीडरशिप है डेमोक्रेटिक पार्टी की, चूंकि उन सबको क्लिंटन की क्लिंटन को सबकी हिमायत हासिल है इसलिए वो सब आएंगे। और चूंकि हिलरी क्लिंटन सदर बराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन से ही निकल कर आई थी, याद रहे कि वो 4 साल तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही और वो ओन करती हैं इस सारे पीरियड को, इसके दौरान सामने आने वाली पॉलिसीज को, और ये वादा करती हैं कि वो इन पॉलिसीज को जारी रखेंगे, तो यकीनन एडमिनिस्ट्रेशन के जितने बड़े लोग हैं वो आकर बोलेंगे।
आतिफ क्विकली, ये लास्ट हमारी आपसे अपडेट होगी, ये बताइएगा कि हिलरी क्लिंटन बाज़ाब्ता तौर पे कब एक्सेप्टेंस स्पीच देने जा रही हैं? क्या कल मुतवक्के है या?
जी बिल्कुल जी, कल ही होगी। आमतौर पर होता यूं ही है कि जो आखिरी बड़ी स्पीच होती है वो कैंडिडेट की स्पीच होती है और वो कन्वेंशन के आखिरी दिन होती है। तो कल प्राइम टाइम में हिलरी क्लिंटन ये तकरीर करेंगी जो कि उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच होगी। जाहिरी बात है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जिनके ऊपर ट्रंप कैंपेन ने भी सवाल उठाया है कि उनको इस कन्वेंशन के दौरान अभी तक डेमोक्रेट से नहीं छुआ, जिसमें आईएसएस का मामला है, जिसमें दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मामला है। तो तवक्को ये की जा रही है कि हिलरी क्लिंटन शायद अपनी तकरीर पे इस बारे में बात करेंगी।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ, आपने हमें अपडेट किया। आप वहाँ पे कन्वेंशन में फिलाडेल्फिया में मौजूद हैं, आपका बेहद शुक्रिया। अब हम जाएंगे एनालिसिस के लिए, बात हम करेंगे। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन और रिपब्लिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप कैंपेन को हेड करते हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद अहमद खान साहब, सीनियर डेमोक्रेट हैं, एफिलिएट, क्लोज करीबी साथी सेक्रेटरी स्टेट्स के, और फॉरेन कमेटी को अमेरिका की फॉरेन रिलेशन कमेटी को भी उसके भी मुशीर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। शाहिद अहमद खान साहब, आपसे शुरू करते हैं, आपके ख्याल में ये कितना पावरफुल शो था, और आपके ख्याल में ये जो ईमेल का ताज़ा तरीन स्कैंडल सामने आया है वो किस हद तक पार्टी को, पार्टी की इस कैंपेन को, हिलरी क्लिंटन की, उसको डैमेज कर सकता है?
देखिए आप, ये आप, एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे फोन कॉल पर लेने का। अब ये एक बहुत अनयूजुअल सा इलेक्शन है जिसमें कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि कभी पहले इलेक्शंस में हमने नहीं देखी जितनी मेरी भी यहाँ उम्र गुजर गई। ये ईमेल का जो एक और जो स्कैंडल आया है, आई डोंट पर्सनली थिंक इससे कोई कैंपेन पर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले भी इससे बड़ी बड़ी बातें होती रही और उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला। हिलरी क्लिंटन एक सॉलिड और यूनिफाइड कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो उसमें तो अब कोई मजीद तो इसमें गुंजाइश नहीं है। और किसी
और स्पेशली बर्नी सैंडर की स्पीच के बाद आपको लगता है कि हिलरी क्लिंटन को बूस्ट मिला होगा, या अगर ये डैमेज कर भी सकती थी तो वो डैमेज कंट्रोल हो गया है ये ईमेल स्कैंडल?
देखिए, बर्नी सैंडर्स एक बहुत नहायत नफीस आदमी है और उन्होंने उनकी जो पोजीशन सर्टेन चीजों पर थी वो काफी वाजे थी और काफी क्लैरिटी थी उसमें। मैं तो हिलरी का दोस्त भी हूँ और उनकी कैंपेन का हिस्सा भी हूँ, लेकिन उन जो कुछ वो बर्नी सैंडर चंद बातें कह रहे थे उसमें सदाकत भी थी और वो लोगों की आवाज भी थी। तो अब सेकंड को अगर आप फर्स्ट ले लें तो हिलरी क्लिंटन ने भी वो समझ कर के वो लोगों की आवाज है तो उन्होंने वो सर्टन चीजें स्पेशली एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड जो इश्यूज थे वो अपनी कैंपेन में इनकॉर्पोरेट किए हैं।
सही। अब तारेड साहब को भी ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन जरा पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का कंप्लीट वर्जन आता रहे, ये बताइएगा कि मिशेल ओबामा उनकी स्पीच को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और फिर बर्नी सैंडर और भी बड़े बड़े स्पीकर से बड़े बड़े नाम थे उनके, इवन अपने वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो उनके हैं, लेकिन इन तीन तकरारीर को खास तौर पे बहुत क्रिटिकल समझा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने बहुत मोमेंटम बना दिया है हिलरी क्लिंटन के हक में। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं?
जी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। स्पेशली मिशेल ओबामा की जो स्पीच थी वो तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्पीच थी और इससे ऑफ कोर्स ये सारा जो कन्वेंशन है इसका जो भी आउटकम अब होगा वो तो आप देखेंगे। ये ऑल पॉलिसी स्पीचेस हैं जिनसे पार्टी के मोरल को और वोटर्स को और जो ऑन द फेंस वोटर्स हैं उनको भी लूप इन करने में बहुत मदद मिलेगी।
जी, साजिद तारेड साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तजियाकार वाशिंगटन से। तारेड साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अगर इंडिपेंडेंटली, पहले वैसे तो ये सवाल अनवर इकबाल साहब से बनता है लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि कल जब ये कन्वेंशन जारी था तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स भी दिखाए जा रहे थे जिसमें वो खुद मुवाजना कर रहे थे और उनका ख्याल ये था कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज था उनका कन्वेंशन और जो ओहायो में हुआ और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में वो आगे प्रोसीड किया। अपनी तारीफ नहीं करना चाहता उनका ख्याल ये था लेकिन ये हकीकत है। पहले ये बताइएगा कि दोनों जो कन्वेंशंस हुए कितना जोश जज्बा, पब्लिक की पार्टिसिपेशन किस जगह आपको ज्यादा नजर आई है?
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और मैं 3 दिन वहां रहा क्लीवलैंड ओहायो और देखा सारा अपनी आंखों से लोगों के जज्बात देखे। मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि ये जब भी जो आपका डीएमसी जिस तरह शुरू हुआ ये दिस इज अ बिग एग्जांपल ऑफ क्रूकेड सिस्टम के ईमेल हाईजैक हो रही हैं, स्कैंडल बन रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। ये मेरे ख्याल में इस कन्वेंशन में जो लोग हैं इसके कंप्लीटली अपोजिट थे दूसरी साइड पे लोग।
सही।
वहां पे लोग चाहते थे कि हम हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब मूव फॉरवर्ड करने से मैं साथ दूसरी चीजें बताऊंगा कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है इंटरनेशनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी लेगेसी पॉलिटिक्स को और ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस को। जो लोग सदियों से नस्लों से बैठे हैं लेजिस्लेशन के युवानों में बैठे हैं और लीड कर रहे हैं, हत्ता के पाकिस्तान में लोग रिजेक्ट कर रहे हैं लेगेसी पॉलिटिक्स को।
सही।
और जो नस्ल सियासतदार हैं उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। टाइम हैज कम अप फॉर टू रिफॉर्म डेमोक्रेसी। और सबसे बड़ी बात, पीपल चाहते हैं नॉर्मल लोग आए और इसका सोल्यूशन निकालें बजाय इस चीज के कि पॉलिटिकल करेक्टनेस को देखते रहें। दौर आ चुका है अब लो एनर्जी पॉलिटिशियन से लोग बेजार हो चुके हैं।
लेकिन थोड़ा
सा खत्म करना चाहूंगा, हिलरी क्लिंटन कहती है कि बराक ओबामा की फाउंडेशन पे बिल्ड करेंगी, वो तो फाउंडेशन छोड़ के नहीं जा रहे, वो तो पूरी दुनिया के आस में। अब मेरा अगले दिन मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि मिडल ईस्ट इज बर्निंग बट आर बराक ओबामा इज वरीड अबाउट द ट्रांसजेंडर रेस्टरूम्स। पीपल आर रिजेक्टिंग दीज काइंड ऑफ लो एनर्जी पॉलिटिशियंस।
हाँ नहीं, लेकिन वो एक इंटरनल इशू है, एक एक्सटर्नल इशू है, दोनों पे देखना होगा। और कल ये भी देखा गया कि जो डेमोक्रेट लीडर्स थे उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो स्लोगन है स्ट्रांगर अमेरिका ग्रेटर अमेरिका, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया। उनका ख्याल ये है कि अमेरिका इस वक्त बजाते खुद दुनिया का मजबूत तरीन और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मुल्क है, तो ये स्लोगन्स की को एक तरह से उन्होंने उसकी तरदीद की और लोगों की तवज्जो दूसरी जानब उठाई कि वो इशूज़ की तरफ आएँ। आपके ख्याल में जो स्पीचेज हुई कंटेंट रिलेटेड वो कितनी पावर फुल थी, या आपके ख्याल में कितना केस वो बनाती हैं?
जी कहने से चीजें नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी अपनी खुद देख लें आप, यूक्रेन में जो रशिया कर रहा है, रशिया सीरिया में आ गया है, बराक ओबामा साहब क्यूबा गए हैं उनको क्यूबन रिसीव नहीं किया, सऊदी अरब गए हैं सऊदी अरब वालों ने रिसीव नहीं किया, चाइना जो है साउथ एशियन सी में बिल्ड कर रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड्स टू थ्रेट आवर एलाइज। आप खुद डिसाइड करें क्या अदर पॉलिसीज और कंट्री अभी सब लोगों ने, हालांकि मीडिया इतना लिबरल है जिसकी हद कोई नहीं और जस्टिफाई नहीं करता, खुद उन्होंने कहा कि वी आर स्टैंडिंग एट 1960s पोजीशन। बाल्टीमोर में, मैं बाल्टीमोर में रहता हूं, मैंने यहां पे खुद लॉलेस बिहेवियर देखा अपनी आंखों के साथ। पीपल आर लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, पीपल आर लुकिंग फॉर आउटसाइडर्स, पीपल आर लुकिंग टू सी न्यू डेमोक्रेसी, पीपल आर लुकिंग फॉर न्यू आइडियाज। ये पुराना काम नहीं चलना, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं।
हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अपना नुक्ता नजर बयान किया, शाहिद अहमद खान साहब ने डेमोक्रेट को रिप्रेजेंट किया, अनवर इकबाल साहब इंडिपेंडेंट एनालिसिस करेंगे। दोनों कन्वेंशन को उन्होंने क्लोजली फॉलो किया है। अनवर साहब, दोनों कन्वेंशन से मैसेज क्या आया, दोनों कन्वेंशन के अंदर जो मोमेंटम था वो कितना, आप ये कह सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर कोई राय कायम की जा सकती है कि कौन कितना ऑर्गेनाइज्ड है या किसके पोटेंशियल ज्यादा बन रहे हैं आगे आगे आने वाली कैंपेन के अंदर?
देखें, जैसा कि तारर साहब ने और उससे पहले जो साहब थे उन्होंने,
शाहिद अहमद खान सर
जी, एक बात तो ऑब्वियस है कि इससे एक बात जाहिर होती है कि जमहूरियत इस तरह चलती है और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, तरीका है जो जमहूरियत का, इसको सारी दुनिया में इसको फॉलो किया जाना चाहिए, जिस तरह यहाँ होता है, जिस तरह बरतानिया में होता है कि जमातें होती हैं, कन्वेंशन होते हैं, इलेक्शन होते हैं, किसी का गला नहीं काटा जाता, किसी को कत्ल नहीं किया जाता, बम नहीं मारे जाते, बल्कि पूरा मन तरीके से लोग एक जगह जमा होके और अपने फैसले करते हैं। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। अब अमरीकी माशरा जो है, अमरीकी माशरे में ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो डिवाइड है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि लेफ्ट और राइट की डिवाइड के तौर पे शार्प होती जा रही है। जिस तरह बर्नी सैंडर्स आए और एक खुलेआम एक ओपन सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म पे आए और जिस तरह उनकी पजीराई हुई, आपने देखा कि कल भी उनके जो सपोर्टर्स थे बहुत हार्ट ब्रोकन थे और बाज रो रहे थे, तो वो एक बात साबित होती है कि अमरीकी माशरे में जो माशी तफावत है, जो माशी इम्तियाज है वो बढ़ रहा है। और माशी इम्तियाज में एक तरफ वो लोग हैं जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, तो एक तरफ वो लोग हैं जो पीछे रह गए हैं और वो इस पिंच को फील कर रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस खेल में बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे हैं, जो एक अमीर अमरीकी माशरा है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। हिलरी क्लिंटन बीच में है, बर्नी सैंडर्स जो है वो लेफ्ट पे हैं, और ये तजाद आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, अब दूसरा ये बताइएगा, दोनों पार्टियों में एक चीज बड़ी ममासिल भी है, दोनों का जब कन्वेंशन हुआ मुकम्मल सपोर्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी, वो पूरी पार्टी पूरी यूनिटी के साथ बजायर उनके साथ खड़ी नहीं थी, और यहाँ पे भी जब ईमेल स्कैंडल सामने आया, बर्नी सैंडर्स के हामियों ने जिस तरह मुजाहरे किए अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन कैंप, वो भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनकी पार्टी भी डिवाइडेड थी। क्या अब यूनाइटेड है डेमोक्रेटिक पार्टी आपके ख्याल में, और दूसरी जानब रिपब्लिकन पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के पीछे खड़ी है?
अब तक की तारीख तो यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वेंशन के कुछ अरसे बाद मुत्तहिद हो जाते हैं, अपने कैंडिडेट के पीछे खड़े होते हैं और वोट भी मिल जाते हैं इनको, कुछ लोग मुखालिफ रहते हैं इन तक, मगर बात यह है कि इसमें जो अमरीकी माशरे में आप देखें जो डिफरेंसेज नए पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा अहम है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल एक यानी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, बाहर से आना और सारी पॉलिटिकल प्रेडिक्शन के बरखिलाफ नॉमिनेशन जीत जाना, और ये भी हो सकता है कि कल को वो इलेक्शन जीत जाए, ये जाहिर करता है कि अमेरिका में एक फीलिंग है, खास तौर पे रूरल अमेरिका है जहां सफेद फार्म डोमिनेट करते हैं, वहाँ एक फीलिंग है कि ये मुल्क जैसे वो समझते हैं कि उनके हाथों से निकल रहा है, और एक सारी दुनिया में एक तारीखी तौर पे رومن امپائر کے زمانے سے دیکھے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ملک میں معاشی پریشانی ہو، سماجی پریشانی ہو، سیاسی پریشانی ہو تو ہمیشہ ملبہ جو ہے باہر والوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، ہمیشہ کہا جاتا ہے روم میں جو ہے وہ باہر والے غلام تھے، لیکن وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور ان کو قتل کر دیتے تھے. تو یہاں بھی یہ ہو رہا ہے، بڑی آسانی سے امیگریشن پہ ڈال دیتے ہیں کہ امیگرینٹس پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں، حالانکہ بےچارے امیگرینٹس کیا کر سکتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، خاص طور پہ غیر قانونی امیگرینٹس، وہ تو خود ہی اپنی مصیبت میں پڑے.
اچھا انور بھائی، مجھے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے اور آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جہاں پہ آپ نے جیسے امیگرینٹس کا نام لیا، ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ یعنی اس بینر کے نیچے کھڑے ہیں جو امیگرینٹس ہیں، اور دوسری جانب خواتین، اور ہلری کلنٹن پہلی خاتون نامنی ہیں کسی بھی بڑی جماعت کی جانب سے، یہ دو فیکٹرز جو کہ ڈیموکریٹ پرو امیگرینٹس ہیں اور پھر خواتین کا فیکٹر، یہ ہلری کلنٹن کی جو کیمپین ہے اس کو کوئی نئی جہت دے سکتا ہے؟
بالکل دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تاریخ بنائی ہے، پہلی خاتون نامنی ہے ایک میجر پارٹی کی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کل صدر بھی بن جائیں تو پہلی خاتون صدر ہوں گی. یہ دیکھیں، یہ جو پروگریسو فورسز ہوتی ہیں جو کہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ ہمیشہ نئے ہورائزن، نئے افق کی طرف لے جاتی ہیں معاشرے کو، اور یہ اس طرف لے جا رہی ہیں. آلریڈی آپ دیکھیں گے یہ سفر ہے، وہ ہمیشہ مظلوم طبقوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، ہمیشہ معاشی برابری کی بات کرتی ہیں، ہمیشہ وہ ان طبقوں کو ساتھ لے کے چلتی ہیں جن کو جو ڈومیننٹ لوگ ہیں دبانا چاہتے ہیں. اور ہلری کلنٹن کا نامینیٹ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی تاریخی بات ہے.
بہت شکریہ آپ کا انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. طاہر صاحب، آپ اس کو سم اپ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ سیکنڈ ہے، پھر شاید صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے اگلے سیکنڈ میں.
میں انور صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ یہ ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ ڈپریس لوگوں کو اپریس لوگوں کو کریں، پچھلے 8 سال میں اوباما صاحب نے کیا کیا ہے؟ اوباما کے کو دیکھ لیں، اگلے سال بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے پریمیم سب کے اوپر چلے گئے ہیں. جو 8 سال میں چیزیں نہیں ہو سکی وہ اگلے 8 سال میں کس طرح ہوں گی؟ یہی تو میرا کوشچن ہے. یہ کہ وہ جو پہلی فاؤنڈیشن تو ہے نہیں ہے، براک اوباما صاحب از کنسیڈرڈ ا ویری ویک پریزیڈنٹ، ہی دی موسٹ جونیئر.
اس اینگل پہ شاہد صاحب کو لے لیتے ہیں. شاہد صاحب، آپ کا خیال.
اچھا، آن جال ٹریننگ کی انہوں نے، اور دیکھیں میں عرض کرنا چاہوں گا، شکاگو میں میموریل ڈے پہ 58 شوٹنگز ہوئی تھی، اپنے ہوم ٹاؤن کو ٹھیک نہیں کر سکے، دنیا کو کیا ٹھیک کرنا تھا؟
شاہد خان صاحب، آپ کا نقطہ نظر جو پریزیڈنٹ باراک اوباما، ان کی لیگیسی، ان کے 8 سال تارار صاحب کے بقول میں نیگیٹو امپیکٹ کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی
مجھ سے بات کریں.
جی جی.
اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اوباما کا دور سکسیسز سے بھرا ہوا دور ہے. اس دور میں آپ دیکھیں باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور دیکھیے آپ جنرل اکنامک جو ٹرینڈس ہیں وہ دیکھ لیں دنیا میں کیا ہے، اور دیکھ لیں امریکہ میں کیا ہے. جاب لیس ریٹنگس آپ دیکھ لیجئے، آپ امیگریشن کے ایشوز کو دیکھ لیجئے، آپ فورن پالیسی سے ریلیٹڈ ایشوز دیکھ لیجئے. پرفیکشن تو کسی جگہ پہ نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ تو ہسٹری میں یہ براک اوباما کو لکھا جائے گا موسٹ آف ون آف دی موسٹ.
اور آپ کے خیال میں کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس کا ہلری کلنٹن کی کیمپین پہ نہیں ہے، پچھلے 8 سال کی جو لیگیسی ایڈمنسٹریشن ہے؟ جی، مجھے ہمارے ساتھ رہے گا. بہت شکریہ تارر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. انور اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب، آپ ہمیں تھوڑا وقت اور دیں گے، اگلے سیگمنٹ میں پاکستان امریکہ تعلقات کے ریفرنس میں بات کرنی ہے، لیکن مجھے کوئی ایک منٹ کے کچھ ساؤنڈ بائٹس آپ کو سنوانے ہیں. وہاں پہ جو کنونشن سے محمد عاطف نے فائل کیے، سب سے پہلے ہلری فار امریکہ، اس کے ایڈوائزر اس کیمپین کے ڈین فیلڈمین، ان سے بات کی، اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پاکستان، افغانستان اور اس خطے کے لیے کیا اہمیت ہے اس الیکشن کے اندر، اور آگے چل کے جب فارن پالیسی کے اوپر بات ہوگی تو کیسے دیکھے گی اگر ہلری کلنٹن ممکنہ طور پہ صدر ہو جاتی ہیں تو ان کی ایڈمنسٹریشن یا ان کی کیمپین کیسے دیکھ رہی ہے اس ریجن کو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟
I would say first of all that because she already helped to design and implement the policy which is still being executed right now, I would doubt that there would be too many significant changes from where the current administration is. But again, she hasn't been in office for the last 3 years. She wants to always ensure that she has the most salient information before she makes any sort of decisions. I'm sure that she will do some sort of assessment very, very early in the administration, collecting intelligence data and military analysis, including from military commanders in the field in Afghanistan, what the economic options and diplomatic efforts underway may be, and then make a decision on a way forward. But certainly In Afghanistan, she was a strong supporter of the civilian surge and what it helped to achieve, although also had wished that we could have had even greater success with it. In Pakistan, she helped to elevate our strategic dialogue to a ministerial level, and we engaged on a whole range of mutual issues of national security interests to each of us. In India, she again helped to grow the relationship with the strategic and commercial dialogue. So I think that is the precedent which she'll use to move on from, but with, you know, an analysis of what the current needs may be and where national security, U.S. national security interests are.
جی مختصراً دو باتیں انہوں نے جو دو تین باتیں کی، ایک تو یہ کہ جو پالیسیز فارن پالیسی اس وقت ہے وہ آلریڈی انہوں نے ڈیزائن کی بہت ساری اور اسی کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو کوئی بہت بڑی تبدیلیاں نہیں آئیں گی. افغانستان کے ریفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ فوج کی کمانڈر ان چیف ہوں گی تو وہ ظاہر افغانستان کے فوجی کمانڈروں سے معلومات کی بنیاد پہ، اور آلریڈی ان کے پاس بہت سیلین انفارمیشن ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کریں گی. افغانستان میں امن لانے کے لیے وہاں پہ سفارتی کوششیں بھی جاری رہیں گی، اور پھر یہ کہ پاکستان کے ریفرنس میں اسٹریٹجک ڈائلاگ انہوں نے شروع کرایا اور وہ جاری ہے اور جاری رکھا جائے گا. بھارت کے ساتھ بھی جو کنونشنل مذاکرات کا اور تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی، اور پھر سیکیورٹی کے محاذ پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سیفر بنایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کانگریس مین آندرے کارسن، ان کے ساتھ بات کی محمد عاطف نے. سال 2016 کا انتخاب مسلمس کے لیے اور مسلمس ورلڈ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟
That they will improve. I think that the Muslims who are here in the United States of America, over 8 million, have to become more engaged in the political process and have to leverage their voting bloc to influence decisions and policy making and legislation that impact our daily lives. And until we're able to unify and realize that our vote not only counts, but we have a place in the society, we will see the change we desire. I think we'll see a continuation of the countering violent extremism effort. I think, and my hope is that you'll have greater cooperation between police agencies, state, local, federal agencies. I think you'll have greater intelligence sharing. That is the objective. And until we can get our law enforcement apparatus and those who are part of that apparatus talking to one another, we won't see the results that we desire. But also, state side.
آندرے کارسن یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمس کے ریفرنس میں کہ 8 million مسلمان ہیں امریکہ کے اندر، ان کو سیاسی عمل کے لیے اور پورے سسٹم کے اندر مزید ان کو ضم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. دہشت گردی یا انٹرنل سیکیورٹی کے ریفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں بشمول پولیس اور دیگر، ان کو زیادہ مضبوط بنایا جائے گا، سیکیورٹی آپریٹرس جو ہے وہ بہتر بنایا جائے گا، اور آلریڈی جو کوششیں وہ اسی کی تسلسل ہوگا یا کنٹینیوشن ہوگی. ایک لاسٹ ساؤنڈ بائٹ ہم اور سنیں گے اور اس کے بعد پھر چلیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں. اس میں واکس باکس ہے، یعنی ایک ایسی ساؤنڈ بائٹ جس میں تین چار خواتین وہاں پہ جو موجود تھیں ان کے ساتھ مختلف شعبۂ زندگی سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، وہ ہلری کلنٹن کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں، اس یہ سنیے گا.
Stand firm on women's issues, and I don't think she's just going to focus on the women's issues. I think she's going to focus on the family.
He says we're anti-Trump, which I am absolutely. Being a Muslim, I will do what I have to make sure Trump does not become president, and if that means I have to vote for Hillary, I will do so.
Uplifting women uplifts men and children and families, and so there's a business case for it. It's an economic issue for everyone in the entire family. It makes sense. When you have women who are single heads of households, or they're the breadwinners in the household, they need to be making what they're, you know, equal pay, so that everyone else in the family benefits as well.
So, I mean, to me it doesn't matter if she's a woman. I didn't vote for Barack Obama because he was black. So why should I vote for her just because she's a woman?
I like the fact that she is pro-choice. She's a woman. Woman is very important. I believe that she speaks for a lot of women in the United States in terms of empowering women to take on more leadership roles.
جی سامعین، یہ تھی کچھ خواتین کنونشن کے اندر موجود، انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا. بعض نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کلنٹن کو ووٹ دوں گی. یہ خاتون کا یہ کہنا تھا کہ کلنٹن خواتین اور بچوں اور خاندانوں کا معیار بہتر کرنے کی بات کر رہی ہیں. ایک اور خاتون کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کو بھینس اس لیے ووٹ نہیں دوں گی کہ وہ عورت ہے، بلکہ ان کے پاس ایک پروگرام ہے. جیسے میں نے اوباما کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ وہ سیاہ فام ہے اور میں بھی سیاہ فام ہوں، بلکہ ایجنڈے کے اوپر، اور ایجنڈا ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. ایک اور خاتون، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ خاتون ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ امریکہ کے اندر خواتین کی آواز بن کے سامنے آئی ہیں. تو یہ تھے کچھ واکس باکس جو ہم نے آپ کو وہاں سے سنوائے. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان امریکہ تعلقات پر بات کریں گے. دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ یا وزارت خارجہ کے جن کے پاس قلم دان ہیں ان کی آپس میں ملاقات لاؤس میں ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر گل رخ. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات پہ. گزشتہ کچھ مہینوں سے یہ تعلقات تناؤ کا شکار رہی ہیں, اور اب اس ریفرنس میں ایک جو بہتر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ سیکرٹری خارجہ جان کیری, ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے. اور یہ تنظیم آسیان کا اجلاس جو جاری ہے لاؤس میں, یہ ملاقات ہوئی اور دونوں رہنماؤں کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ دو طرفہ شراکت داری اس میں مزید وسعت آنا چاہیے. اس کے اوپر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. دونوں عہدیداروں نے خصوصاً افغانستان کے پس منظر میں بھی جو صورتحال ہے, جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے اوپر بھی تفصیلاً بات چیت کی, اور افغانستان کے مصالحتی عمل کے فروغ پہ اتفاق کیا ہے. باہمی تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا. اس موقع پہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ سینیٹر جان کیری, ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کا جلد دورہ کرنا چاہیں گے. تو یہ ملاقات خاص طور پہ, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی کشیدگی, لیکن پاکستان کے بقول, پاکستان کے اداروں کے بقول, تعلقات کا رخ اگر تنزلی کی جانب ہے تو یہ ملاقات اس کو کتنا بہتر کر سکتی ہے. انالیسز ہم لیں گے. شاہد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیموکریٹ افیلیٹ, سینئر ایڈوائزر رہی ہیں امریکہ کی فورن ریلیشن کمیٹی کے, اور سیکرٹری اسٹیٹ جان کیری ان کے قریبی ساتھی, قریبی اتحادی ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر نجم رفیق صاحب, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد سے ان کی وابستگی, اور انالسٹ ہیں پاکستان پیس اینڈ کانفلکٹ سیکیورٹی اسٹریٹجی, خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات, ان پہ ان کی گہری نظر ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. شاہد احمد خان صاحب, آپ فرمائیے گا لاؤس میں یہ ملاقات کتنی مؤثر رہے گی یا کتنی مددگار رہے گی تعلقات کی جو ڈور, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت الجھی ہے, لیکن جو تنزلی کا شکار ہیں یا تھوڑی بہت کشیدگی کا شکار ہیں, اس میں کتنی بہتری آ سکتی ہے آج کے اس جیسچر سے؟ جی شاہد احمد خان صاحب, شاہد صاحب کو غالباً میری آواز نہیں پہنچ رہی. نجم رفیق صاحب, آپ اس کو انالائز کیجیے گا آج کی اس ملاقات کے پس منظر میں, اور پچھلا جو پورا بیک ڈراپ آپ کے سامنے ہے, بیک گراؤنڈ.
جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی میں آپ کو سن سکتا ہوں.
جی جی دیکھیں, یہ جو پاکستان امریکہ کا تعلقات ہیں یہ تو اتار اور چڑھاؤ کا بہت عرصے سے مطلب ان پہ اثر رہا ہے. کبھی جب حالات ایسے بنتے ہیں جس میں امریکہ کا ایک مفاد ہوتا ہے خطے میں, تو پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ظاہر ہے کہ اتحادی تعلقات قائم ہوتے رہے ہیں بہت شروع سے. اور اب کیونکہ اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اگری نہیں کرتا, لیکن اس میں ایک حقیقت پسندگی جو اب آئی ہے, اور وہ بھی کیری صاحب کے دور میں اور نواز شریف صاحب کے دور میں,
صحیح,
کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو اسٹریٹیجک حوالے سے نکال کے کسی اور راہ پہ ڈالنے کی ضرورت ہے, جہاں واقعی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشنز کے اوپر قائم ہو. اسی لیے اب میرا خیال ہے کہ غالباً یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اب اس کو ایک نان ٹریڈیشنل کوآپریشن کی طرف لے جایا جائے گا. وہ کہ امریکہ کے بہت سارے تحفظات ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے اپنے تحفظات ہیں امریکہ کے حوالے سے, تو اس میں جس میں جو کیری صاحب اب دورہ کریں گے اور جن پہ بات ہوئی ہے اس کی ڈائریکشن وہی رہے گی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی نئی سمت قائم ہوگی. ہم مطلب اس سمت کو سیدھا کیا جائے گا, وہی رہے گی.
نجم صاحب ہمارے ساتھ رہے گا,
میری سمت آتی رہی ہے, اب اس کو سیدھا کیا جائے.
جی ہمارے ساتھ رہے گا. شاہد احمد خان صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے, اور سینئر رہنما ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا, یہ آج ملاقات ہوئی, اور بہت اچھا ایک نقطہ نجم رفیق صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے, وہ یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی یہ کوششیں ہیں کہ محض پاکستان امریکہ تعلقات کو افغانستان بیسڈ نہ رکھا جائے, جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کے گرد وہ گھومتے ہیں, بلکہ اس کی نئی ڈائمینشنز لائی جائیں, تو کیا اس بنیادی تھیوری یا پرنسپلس کے اوپر آج بھی دونوں ملک قائم ہیں, خاص طور پہ جب اسٹریٹجک اینگل کے اوپر ہمیں کچھ زیادہ بیلنس اب نظر نہیں آ رہا جو پچھلے دو ڈھائی سال میں رہا ہے؟
دیکھیے, یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے پریزیڈنٹ کے اور ایس پی ایف تھے افغانستان اور پاکستان کے, رچرڈ ہول بروک, یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا جس سے یہ ایس پی ایف کا جو کانسیپٹ شروع ہوا
جی.
اور اس کے بعد ابھی جو ایس ریپ ہے, اسپیشل ریپرزینٹیٹو فار افغانستان اینڈ پاکستان, اس کی پوزیشن ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے, اور ریک ہولسن آج کل اب ایس ریپ ہیں. ذاتی طور پر میرے خیال میں یہ جو کانسیپٹ اس میں کچھ زیادہ جان نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ افغانستان اور پاکستان دو بالکل علیحدہ ممالک ہیں. افغانستان کے ساتھ پالیسی جو ہے وہ افغانستان کی بیسس پہ ہونی چاہیے. پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, نہ کہ جیسے افغانستان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے. تو ان دونوں ممالک میں کوئی مماثلت نہیں ہے, تو یہی سمجھا جاتا ہے, اور یہ بات بھی پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ جو ہے نا, ان کو لمپ ان کر کے ایک پالیسی مت بنائی جائے, کیونکہ اس سے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات متاثر ہوتے ہیں, اور وہ پالیسی جو افغانستان پہ امپلیمنٹ ہونی ہوتی ہے وہ پاکستان پر بھی ہو جاتی ہے. جیسے پاکستان کو بھی اس ریفرنس سے اب بھی وار تھیٹر سمجھا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں کوئی ایسی وار کا کانسیپٹ ہے نہیں. تو میرا خیال ہے اس کو تو ایونچولی اس کانسیپٹ سے امریکہ کو ہٹنا ہی پڑے گا,
اور یہ میرے خیال دونوں کے لیے بہت پازیٹو. بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, دونوں سیگمنٹس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. نظم صاحب آپ ہمیں جوائن کریں گے چند سیکنڈ کے, ہم ایک اور بریک لیں گے, واپس ہم آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کے اندر ملیٹنسی پہ. کراچی کے اندر گزشتہ روز کا واقعہ اس لحاظ سے غیر معمولی ہے کہ براہ راست پاکستان کی فوج کو ٹارگیٹ کیا گیا اور پاکستانی طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گل رخ. بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر ملیٹنسی. گزشتہ روز کراچی میں ایک پاکستان کی فوجی گاڑی پہ حملہ کیا گیا جس میں دو افسران کو یا دو اہلکاروں کو ہلاک کر دیا گیا, اور یہ واقعہ پوری دن تمام میڈیا کے لیے سب سے بڑی ٹاپ سٹوری رہا, کیونکہ فوج کو عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ براہ راست اس طرح کا ہدف نہیں بنایا گیا. آج طالبان کی جانب سے, پاکستانی طالبان کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. پاکستانی طالبان براہ راست جس نوعیت کے کہنا چاہیے کہ کانفلکٹ میں, یہ جس نوعیت کی وار میں پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں, اور ملیٹنسی بظاہر جو ٹرائبل ایریا سے شفٹ ہوتی ہوئی اب بندوبستی علاقوں میں اگر جاتی ہے, تو اس کی جو ڈائمنشنز بن رہی ہیں اس کو ڈیل کیسے کیا جائے گا, انالیسس کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے نجم رفیق صاحب, انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز اسلام آباد سے ان کی وابستگی. ماجد صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں, کراچی بیسڈ جرنلسٹ ہیں, بلاگر ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماجد بہت شکریہ آپ کا. پہلے آپ ہمیں بتائیے گا, کراچی میں چونکہ آپ موجود ہیں, گزشتہ روز پاکستان کی فوجی گاڑی کو ٹارگٹ کیا جانا ان حالات میں جب وہاں پہ سیکیورٹی آلریڈی موجود ہے, کچھ پولیٹیکل ٹینشنز بھی ہیں, اس پس منظر میں یہ کتنا بڑا واقعہ تھا, اور طالبان اگر یہ ذمہ داری قبول کر رہی ہیں تو کس انداز میں اب یہ توجہ واپس شہروں کی جانب لانا ہوگی جہاں پہ طالبان ملیٹنسی سر اٹھاتی نظر آتی ہے؟
اسد، ایک تو اس واقعے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ابھی کراچی جیسے شہر میں ٹیررسٹ گروپ کا، طالبان کا اور ان تمام جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کا ایگزسٹنس ابھی باقی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک اسٹیٹ آف وار کی کیفیت میں ہے اس وقت. تو ظاہر ہے آپ 100% اس قسم کے واقعات کو ختم نہیں کر سکتے. حالانکہ ہماری گورننس کے لیول پہ اور ہماری ڈیسیزن میکنگ کی لیول پہ بہت سارے لوپ ہولز اور گیپس ابھی باقی ہیں، اور جو جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ بھی ناکافی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں ظاہر ہے کبھی اس طرح کے واقعات یقیناً ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں دو فوجیوں کو تبت سینٹر کے قریب اسی طرح ہلاک کیا گیا تھا.
جی
میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پس منظر میں اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، اور حالانکہ گورنمنٹ کے انیشیٹو اور گورنمنٹ کے ایکشن یا آرمی کے ایکشن کی وجہ سے کافی ساری چیزیں جو ہے کنٹرول میں آئی ہیں، لیکن پالیسی بنانی پڑے گی، کلیئر کٹ پالیسی بنانی پڑے گی، اور جو ہے اس معاملے کو اور بھی زیادہ سنجیدگی سے. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور خاص طور پر پروونشل گورنمنٹس کو اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ اس میں کمی دکھائی دیتی ہے ہر وقت. تو ان کی کوآرڈینیشن کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کر رکھے نجم رفیق صاحب نے. نجم صاحب آپ کا انالیسس چاہوں گا کہ طالبان مزاحمت اور اس کے اگینسٹ جو حکمت عملی ہے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی، خاص طور پہ اگر یہ ملیٹنسی اب ٹرائبل علاقوں سے نکل کے اگر شہروں میں چلی جائے گی تو کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا سیکورٹی کے اداروں کو؟ جی نجم رفیق صاحب،
بات ایسے ہیں پاکستان میں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے طالبان جس کو آپ کہتے ہیں یوزول سسپیکٹس ہیں، اور کیونکہ ایک جنگ جاری ہے، وار آن ٹیرر جاری ہے، تو لہٰذا مطلب نمبر ون طالبان کے لیے یہ ثبوت کر لینا چاہیے اس نے کرایا ہے، یہ سارٹ آف اے چیپ پبلسٹی. لیکن اس کے حوالے سے کراچی میں حالات جو ہیں وہ خالی طالبان کی وجہ سے خراب نہیں ہے، اس میں بہت سارے عناصر ہیں، کرمنل ایلیمنٹ ہے، باہر ہندوستان کا پورا ہاتھ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز اتنی ساری اس خطے میں آپریٹ کر رہی ہیں جو حالات کو ایسے بنانا چاہتی ہیں جو ان کے مفاد میں ہو. اور ہمارے پاکستان کے مفاد میں میرا خیال ہے کہ ضرب عضب جو ہے وہ ایک نہایت کامیاب آپریشن رہا ہے ملیٹنسی کے حوالے سے، صرف ٹرائبل ایریاز میں نہیں بلکہ اربن ایریاز کے اندر بھی کافی حد تک میرا خیال ہے کہ ان حالات پہ قابو پایا جا چکا ہے. لیکن کیونکہ کرمنل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، جیسے میں نے آپ کو فرمایا، مطلب ڈائریکٹلی سے ہی ہندوستان کی جو بھی عزائم ہے پاکستان کے حوالے سے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گی. اور یہ کہہ دینا کہ اب طالبان جو ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے، یہ کسی حد تک درست نہیں ہوگا، کیونکہ میری نظر میں پاکستانی فوج طالبان کے اوپر بہت حد تک قابو پا چکی ہے، سمجھیے کہ تقریباً نیگلیجبل ان کی انوالومنٹ ہے ٹرائبل ایریاز میں بھی اور اربن ایریاز میں بھی.
صحیح، بہت شکریہ آپ کا نجم رفیق صاحب، آپ کا انالیسز ہمیں ملا، دونوں ایشوز کے اوپر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ماجد آپ ہمیں جوائن رکھیں گے اگلے سیگمنٹ کے اندر بھی، اور ایک چند سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے گوتم نولکھا صاحب، چند سیکنڈ کے ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے اندر اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادیوں پہ. گوتم نولکھا صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور پیپل یونین فار دا ہیومن رائٹس اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور بھارت سے جو خبر اس ریفرنس میں ہے وہ یہ کہ وہاں پہ راجیہ سبھا کے اندر اپوزیشن کی پارٹیاں وہ خاصا مظاہرہ کر رہی ہیں, اور وہاں پہ نریندر مودی ان کی حکومت کو اور نریندر مودی کی خاموشی, جو ان کے بقول دلت اور مسلم اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, خاص طور پہ گائے ذبح کرنے کے معاملے پہ یا گائے کے گوشت کے معاملے پہ ایک خاتون کو پہ تشدد کا نشانہ, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اس ریفرنس میں اب اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوئی نظر آتی ہیں. بہرحال وہاں پہ اگین گائے کے گوشت, اس کے اوپر کئی مسلسل واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کو اپنی جانوں تک دینا پڑی ہیں. دوسری جانب آج ہی پاکستان کے اندر گھوٹکی جو علاقہ ہے سندھ کا, وہاں پہ بھی ایک رپورٹ اسی نوعیت کی ہے جہاں پہ ایک ہندو نوجوان کو سنا ہے کہ گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا, یہ اطلاع ہے رپورٹ ہے, جبکہ ایک اس میں زخمی ہیں, کچھ گرفتار بھی کیے گئے ہیں اور جن کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ اہانت مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ واقعات بھی بڑے تواتر کے ساتھ پاکستان کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں, اور ہر دو صورتوں میں جو مذہبی آزادیاں ہیں یا جو ریلیجیس ریچولز ہیں ان کے مطابق چلنے میں دقتیں اور مشکلات, اس کا سامنا دونوں آبادیوں کو نظر آتا ہے. جب تک گوتم نولکھا صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں, ماجد پہلے آپ ذرا سندھ والے واقعے پہ نظر ڈالیے, کس طرح یہ واقعہ رپورٹ ہوا؟ یہ تو خیر ابھی چونکہ ایوالونگ یا ڈیولپنگ سٹوری ہے, ہم اس پہ بات کرنے کے بجائے ذرا اس پس منظر میں بات کریں. کیا چیزیں ہیں جو بہت زیادہ آپ کے خیال میں غلط فہمیوں کا سبب بنتی ہیں, یا واقعتاً کہیں نہ کہیں پہ بین المذاہب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے مذہب کے احترام کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے؟
اصل جو مذہبی عناصر ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں, وہ سوسائٹی میں ہر لیول پر معاشرے کو یرغمال رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ مائنارٹیز جو ہیں ان کی مذہبی آزادی جو ہے ہمارا آئین, ہمارا قانون اور ہماری جو اخلاقیات ہے, ہمارا مذہب بھی ہمیں کہ دوسرے کی مذہب کی اس طرح عزت کرنی چاہیے جس طرح وہ کرتے ہیں. لیکن ریسنٹ ایئرز میں جو مذہبی عناصر ہیں انہوں نے اپنا جو فٹ ہولڈ ہے وہ انٹیریئر میں بھی بڑھا کوشش کی ہے. جس طرح پنجاب میں کرسچن کمیونٹی کے خلاف واقعات ہو رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سندھ کے اندرون سندھ میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمارے صحافی دوست جو کہ ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک سرکاری ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں, تو رمضان شریف کے دنوں میں اس صحافی کو کہا گیا کہ آپ اپنے کھانے کے برتن اور آپ اپنے جو پینے کا گلاس جو ہے پینے کا گلاس کو الگ کر لیں. تو اس طرح کی ڈسکریمنیشن پاکستان میں مختلف طبقات میں پائی جاتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے یہاں پر اس کا رول آتا ہے. ریاست معاشرے میں غلط افراد ہوتے ہیں جو چیزوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, یہاں سے ریاست کا رول بنتا ہے کہ وہ ایسے سوچ یا ایسے مائنڈ سیٹ یا ایسے ایکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور ایک ایسا ماحول بنائے جس میں مائنورٹیز, چاہے پنجاب میں کرسچن کمیونٹی ہو یا سندھ میں ہندو برادری ہو, ان کو لگے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کے بھی قانون اور آئین کے مطابق رائٹس برابر ہیں, وہ اپنی مذہبی فریڈم کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس ملک میں.
لیکن ایک اور بڑا یہ ہے کہ یہ جو موب جسٹس ہے اس کی کیسے اس کو ڈسکریج کیا جائے؟ محض ایک الزام لگتا ہے اور اس کے اوپر موب جسٹس کرنے آ جاتا ہے, یعنی ہجوم فیصلے کرنے آ جاتا ہے, گلیوں محلوں میں انصاف ہوتا ہے. اگر یہ ایزیوم کر بھی لیا جائے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں یا پاکستان کے آئین ہیں اس کی مخالفت یا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا اہانت مذہب کا ارتکاب ہوا ہے, تو بھی عام آدمی کو کیسے روکا جائے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے؟
دیکھیے, یہ تو جو ریاست کے جو لیڈران ہیں جو ریاست چلا رہے ہیں, جنہوں نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے آن گراؤنڈ, اس بات کو انشور کرنے کہ لوگ
جی ماجد آپ ہمارے ساتھ ہیں, بتایا گیا ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اسپیشلی ابھی جو واقعہ ہے جس کا پس منظر ہے گھوٹکی میں, وہاں پہ یہ اطلاع جب سامنے آئی کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اہانت مذہب کی ہے یا کچھ صفات کو آگ لگائی ہے, اس کے بعد ایک ہجوم جو ہے وہ امڑ آیا, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چائے کے کھوکھے پہ دو نوجوان موجود تھے جن پہ فائرنگ کی گئی. ایک 17 سالہ نوجوان موقع پہ ہلاک ہو گیا, جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے, کچھ لوگوں کو اس میں گرفتار بھی کیا گیا. گیا ہے اور یہ پس منظر ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. اور حوالہ وہی ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی یا اہانت مذہب کے الزامات کے تحت کئی کیجولیٹیز ہو چکی ہیں, کئی لوگوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے, کئی لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے, بہت تکلیف دہ واقعات ہیں. اور اس میں اگین وہی بات ہے, ملک کا قانون اگر یہاں پہ موجود ہے, اہانت مذہب کے لیے سزا مختص ہے, تو لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور اس کے لیے ریاست بہتر فیصلہ کر سکتی ہے, عدالتیں بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں. اور جو ایک بنیادی اصول ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یعنی جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا تو ہر شخص معصوم ہوتا ہے, اس کے اوپر کتنا بھی بڑا الزام کیوں نہ ہو, لہٰذا اس بارے میں بڑا حوصلے اور ہمت رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری جانب بھارت جو کہ ظاہر ایک بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی اور اس ریجن کی, وہاں پہ بھی خاص طور پہ مسلمانوں کو اس ریفرنس میں مشکلات کا سامنا ہے کہ گائے کا گوشت اگر کسی پہ الزام بھی لگتا ہے کچھ ریاستوں میں بالخصوص, تو وہاں پہ خاندانوں کے اوپر دھاوا بول دیا جاتا ہے, گھروں کے اندر دھاوا بول دیا جاتا ہے اور کئی ہلاکتیں ہوئی ہیں. گوتم نولکھا صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. آج کل ایک پولیٹیکل یہ ایشو ضرور بنا ہوا ہے جس کے اوپر وہاں پہ حکومت کو تنقید کا سامنا ہے. ماجد کچھ اپ ڈیٹ ہم کر رہے تھے. ماجد ہم آپ سے یہی سوال پوچھا تھا کہ لوگوں کو کیسے روکا جائے موب جسٹس سے, ان کو کیسے بتایا جائے کہ آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں.
دیکھیے اس کے لیے تو میں یہی عرض کروں گا کہ یہ ریاست کے قوانین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ریاست کا جو ڈھانچہ ہے, جو گورننس کا ڈھانچہ ہے, جو قانون اور انصاف کا ڈھانچہ ہے, جو کورٹس کا جو رول ہے, جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا رول ہے, یہاں پہ بڑھ جاتا ہے. یہ لوگوں کو انشور کرائیں کہ اگر کسی نے کوئی غلط ایکٹ کیا بھی ہے, اگر کسی ہندو برادری یا کسی غیر مذہب کے آدمی نے, غیر مسلم آدمی نے اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ کیا ہے, تو بہرحال قانون اور آئین ہمیں ایک رستہ بتاتا ہے کہ اس بندے کو پولیس کے ذریعے چالان کرنا ہے, کورٹ لے جانا ہے, شواہد اکٹھے کرنے ہیں, اس کو قانون کے کٹہرے میں جانا ہے. اس کے بعد پھر جو پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت جو پاکستان کے لیگل کورٹس ہیں وہ جو ڈیسیجن کریں گی وہی.
اچھا ماجد چونکہ ہمارے ساتھ بھارت سے موجود نہیں ہے تو میں اس
لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم افیکٹو ہے, پاکستان کا جو گورننس کا اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے اور وہ لوگوں کو انصاف دے رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ماجد مجھے ایک سیکنڈ قیدا کلامی کی معافی,
ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے کورٹ سسٹم جو ہے نا وہ اتنا افیکٹولی کام نہیں کرتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی جو اسٹریٹ جو جسٹس ہے یہ اب ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ یہی اس کا آپشن.
لیکن ڈیفینیٹلی اس کو ڈسکریج ہونا ہے. ماجد ہمیں چونکہ بھارت سے گوتم نولکھا ابھی جوائن نہیں کر سکے ہیں تو میں اس سیگمنٹ کو یا اس حصے کو صرف 1.5 سے 2 منٹ آپ کو دے سکتا ہوں. مجھے ذرا کراچی کے انٹرنل پالیٹکس پہ آئیے گا. دو ڈیولپمنٹس ہیں, ایک تو وسیم اختر صاحب ان کی گرفتاری ہوئی اور گزشتہ روز یہ اسٹیٹمنٹس ان سے منسوب سامنے آئے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ 12 مئی کو جو ہے ہلاکتیں ہوئی ان کا حکم ان کی جانب سے دیا گیا تھا اپنے پارٹی ورکرس کو. آج ڈینائل آ گئی پارٹی کے آفس کی جانب سے اور کہا گیا کہ پولیس ظاہر ہے وہ کسی سے بھی کسی نوعیت کے بیانات لے سکتی ہے اور ایسا کوئی بیان انہوں نے نہیں دیا ہے کس پہ. اور دوسری جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے سندھ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر, وزیر اعلیٰ کی تبدیلی, کیا فرق پڑے گا خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ, یا کیا توقعات رکھی جائیں؟ ایک منٹ.
وسیم اختر کے بیان کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو 100% 100% متوقع تھا کہ پارٹی کی طرف سے اس کا ڈینائل آ جائے گا اور یہ بہت بڑا سرپرائز تھا. ظاہر ہے ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ جی میں آئی واز بہائنڈ آل دس, تو یہ تو بہت بڑا ایک کنفیشن تھا. تو ظاہر ہے یہ تو متوقع تھا کہ پارٹی کی طرف سے ڈینائل آ جائے گا کہ ہمارے لوگ اس میں انوالو نہیں تھے. جہاں تک سندھ میں ریسنٹ تبدیلی کی بات ہے تو یہ اس تبدیلی کی خواہش کافی دنوں سے کی جا رہی تھی. میڈیا میں, سندھ سوسائٹی میں, اوور آل ایڈمنسٹریشن میں یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ سندھ کے اندر کسی ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جائے, اس سیٹ پر بٹھایا جائے جو انرجیٹک ہو, جوان ہو, جو کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو یہ سلیکشن تو بری نہیں ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ٹارگیٹس ہیں, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یا مافیاز کو کنٹرول کرنا یا پاکستان میں جو سندھ میں جو باقی مسائل ہیں جو سماجی نوعیت کے, اکنامک لیول کے, وہ مراد علی شاہ اس ول اور ویژن کے ساتھ ان کو ڈیل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. یہ ذہن میں رکھیں کہ 8 سال تک وہ قائم علی شاہ کیبنیٹ میں ایک بہت اثر رسوخ رکھنے والے وزیر تھے, فائنینس منسٹر تھے. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ان 8 سالوں میں 55% سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ نہیں ہوا. اسکولوں کا حال بہت برا ہے, انفراسٹرکچر کا حال بہت برا ہے, لیکن سندھ کا بجٹ ان 8 سالوں میں 45% سے زائد جو ہے.
جی بہت شکریہ ماجد, ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت شکریہ آپ کا. اس سیگمنٹ کو
بھی لو ہے اپنے شعبے کے حوالے سے.
اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم کوئکلی جائیں گے, ہمارے پاس آخری 6 منٹ ہیں جس میں ہم بات کریں گے. فرانس کے اندر گزشتہ روز ایک چرچ پہ حملہ کیا گیا جس میں ان کے ایک پادری, ان کی بھی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد پاکستان ہو یا دنیا کے دیگر مسلم ممالک ہوں, وہاں سے تعلق رکھنے والی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر رپورٹ یہ ہوا کہ مختلف طرح کے خطرات یا خدشات تھے. پریزیڈنٹ فرانسوا اولاند فرانس کے, انہوں نے اس صورتحال میں انٹروین کیا ہے, اور وہ مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے بدھ کے روز ملاقاتیں کی ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو خدشات ہیں ان کو کم کیا جائے, خاص طور پہ جو کیتھولک پریسٹ ہیں ان کی اسیسینیشن کے بعد, ان کے قتل کے بعد, جس میں پتہ یہ چلا تھا کہ حملہ آور ایک مسلمان شخص تھا. تو یہ کتنی ایک بہتر کوشش ہے, اور مزید بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہئیں, کچھ اپڈیٹس لیں گے, کچھ انالیسز لیں گے. چودھری ہمارے ساتھ, رضا چودھری صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, جرنلسٹ ہیں اور جیو ٹیلی ویژن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پیرس سے. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرانسوا اولاند کیسے مختلف کمیونٹیز کو ان کے درمیان کہنا چاہیے کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے کیا ایفرٹس کر رہی ہیں, اور یہ کتنا مستحسن ان کا اقدام ہے جس کے بعد خاص طور پہ خوف کی فضا تھی جس کی وہ حوصلہ شکنی کرتے نظر آ رہی ہیں.
دیکھیں جی, فرانس کے جو صدر ہیں فرانسوا اولاند
جی,
انہوں نے یہ جو چرچ کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ٹی وی پہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے بالکل واضح لائن جو دی ہے اس کے مطابق, ایک ہے ڈیفینس, ایک ہے ایک چیز کا انحصار کرنا, خاتمہ کرنا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں, فلاں کو لٹکا دیا جائے, فلاں کو اس طرح. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حل نہیں ہے, یہ تو ایک کفاسی اقدامات ہوتے ہیں. اس کا اصل حل یہ ہے کہ بات چیت کی جائے, ان کے درمیان جو کوئی خلا ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے, وہ سمجھے یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, یہ ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے, یہ معاشرے کے لیے خطرہ ہے. لہذا یہ اقدام اپنی جگہ پر یہ ضروری ہے, لیکن ان کے درمیان بین المذاہب جو ہیں, ان کے درمیان جو اختلافات ہیں, ان کا خاتمہ وقت قیام کی ضرورت ہے. اور واقعی حقیقت کی بات یہ ہے, کیونکہ یہ ایک وائرس ہے,
ٹھیک ہے,
یہ ایک باول اپ پن جو ہوتا ہے نا, ایک وہ اس کا وائرس ہے. آپ دیکھیں جاپان میں معذور 24 جو ہے ان کو چاکو سے, وہی جو وہاں کام کرتا تھا اس نے ہلاک کر دیا.
صحیح. اچھا یہ بتائیے چودھری صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو مسلم کمیونٹی ہے اس کی جانب سے کیا ریسپانس مل رہا ہے, اور خاص طور پہ کمیونٹی لیڈرز کا بھی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی یوتھ, اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے تصورات کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں.
دیکھیں جی, مسلم کمیونٹی تو پہلے سے ہی جو ان کے سرکردہ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جن کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کچھ ہے, وہ تو اپنے نوجوانوں کو سمجھا بھی رہے ہیں, اور جگہ جگہ وہ مختلف مذاہب کے ساتھ. یہ اگلے دن سرجی پونتواس میں ایک تقریب ہوئی ہے جس میں وہاں کے جو رکن نیشنل اسمبلی ہیں ڈومک, انہوں نے بھی خطاب کیا ہے. میئر سرجی کے جان پال, انہوں نے بھی خطاب کیا. فرانس میں پاکستان کے سفیر ہیں معین الحق, انہوں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے یہ اس بات پر زور دیا کہ ایسے پروگرام مشترکہ ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے. یہ کوئی مذہبی یا اسلامی یا اس قسم کی رجیم نہیں ہے, یہ تو کوئی وائرس ہے. اس کا تدارک جو ہے نا وہ اس لحاظ
سے, یعنی باقاعدہ سائنٹیفک اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, باقاعدہ کیلکولیٹڈ پلان. ماجد ایک منٹ میں آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. ویسٹ متواتر حملوں کی زد میں ہیں, اور انفارچونیٹلی زیادہ تر کیسز میں کوئی نہ کوئی مسلمان حملہ آور وہ سامنے آتا ہے, جس کے بعد آج یہ فرانسوا اولاند
جی, یہ ابھی جو نیس کا واقعہ ہوا ہے
جی,
اس کے ملنے والے جتنے آدمی ہیں انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا تو اسلام کا دور سے واسطہ بھی نہیں.
Exactly. بس وہ ایک جو لیبل ہے, یعنی یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. ماجد ایک منٹ سم اپ کیجیے گا. ویسٹ میں حملے, مسلمانوں کا سامنے آنا, فیملیز کی, خاص طور پہ وہ جو پیرنٹس وہاں پہ موجود ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے, اور آج جو فرانس اولاند نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہیں, یہ کتنی آپ کے خیال میں پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ فرانس میں جو پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ فرانس کے جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے وہ کافی ویک ہے اور ان کو اپنے اس انٹیلیجنس نیٹورک کو بہت زیادہ پروفاؤنڈ بنانا پڑے گا تاکہ پورے وہ معاشرے کی سرولنس کر سکیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ساری مسلمان کمیونٹی جو خود مغربی ممالک میں چاہے وہ فرانس ہو, جرمنی ہو, انگلینڈ ہو یا ایون امریکہ ہو, بات تو وہ مائنارٹیز میں رہتے ہیں اور غیر محفوظ حالات میں ہیں ادروائز, تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات ہوں جس کی وجہ سے ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ کوشچن ہو. تو سارے کے سارے لوگ انوالو نہیں ہیں, ہاں کچھ نوجوان اس طرح کے واقعات میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگوں میں, خاص طور پہ ینگ جو نوجوان ہیں ہمارا کلاس, اس میں یہ ایک فیل آ گئی ہے کہ مغربی ممالک نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں لاسٹ 10-20 ایئرس جس کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں چاہے وہ عراق ہو, افغانستان ہو, سیریا ہو, لبنان ہو, ایون پاکستان ہو, ان میں تباہی پھیلی ہے. یعنی اگر ایران, فرانس اور جرمنی میں آج ایک آدھ واقعات ہوئے ہیں تو ہمارے ہاں تو واقعات کی ایک لمبی اس کی ایک فہرست ہے, یعنی سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں, ختم نہیں ہو پائے. ہم یہ سارے کے سارے ملک اپنے,
بہت شکریہ آپ کا
بجانے کے جو
میرے پاس وقت بالکل ختم ہوا. ماجد صدیقی آپ کا بہت شکریہ. رضا چودھری صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں پیرس سے جوائن کیا. پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. پروڈیوسر تھیں گل رخ, اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی